الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ والے دوستوں سے ملاقات بہت بڑی نعمت ہے. جہاں بھی کچھ نیک لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ارشاد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی حضرت کا پیر بھائی آتا تھا تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کا شوق اور بڑھ گیا ہے. تو دوستوں کی ملاقات معمولی بات نہیں ہے. اللہ والے دوستوں کے ساتھ دینی ماحول میں جتنا بیٹھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ مت کہیں کہ ارے بھائی ابھی تو موقع نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا. کیا معلوم کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے، کیا معلوم کہ پھر ایسا وقت آئے نہ آئے. اور پھر ایک ہی مجلس ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو جہاں نیک لوگ ہوں، جہاں اللہ والے رہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں برستی ہیں. اس لیے بخاری شریف کے حدیث میں جس شخص نے 100 قتل کر دیے تھے اس کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اللہ والوں کی بستی میں جا کر توبہ کرو، تمہاری توبہ وہاں قبول ہوگی. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں بھی موجود تھے جہاں اس شخص نے قتل کیا تھا، اللہ وہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ جو ہمارے عاشق ہوتے ہیں ان کی کیا قیمت ہوتی ہے ہماری نگاہ میں. اس 100 قتل کے مجرم کو حکم ہو رہا ہے کہ ایسی اس بستی میں جاؤ جہاں ہمارے دیوانے رہتے ہیں، ہمارے عاشق رہتے ہیں، وہاں بھی تمہاری توبہ قبول ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کیا فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، فی عبدٌ فلانٌ، اس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بغیر ارادے کے آ گیا کہ دیکھا کہ چند اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اس نے سوچا کہ چلو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا تماشا ہو رہا ہے. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں بھی اللہ کی محبت کا تماشا بننے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ارادہ بھی نہیں تھا. فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ، ایسا شخص تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، لیکن ایسے آ کے بیٹھ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے. کیوں؟ ہم جو سہار لا یشقا بہم جلیسہم، اے اللہ والے ایسے ہم نشین ہیں، ایسے اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کہ جو شخص ان کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دیتے ہیں، شقی سے سعید بن جاتا ہے وہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرماتے ہیں. ساری محنت تو وہ کرتے ہیں لیکن ہم نے صرف ان کی صحبت اختیار کرنی ہے. محنت نہیں کرنی، ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، اللہ کی محبت کی باتیں سننی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی محروم نہیں فرماتے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ والوں کی صحبت. اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ یا تہن نفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو ہمارے یاد سے اطمینان پاتی تھی، ہماری یاد سے اطمینان پاتی تھی، غیروں کے یاد سے اس کو سکون نہیں ملتا تھا، جب تک کہ وہ ہمیں یاد نہیں کر لیتے تھے ان کو سکون نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کیے ہوئے ہمیں چین و سکون نہ ملے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی حضرت کے پاس لوگ آتے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ اپنا شعر سناتے تھے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. پھر حکم ہو رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملاقات کرو. جنت میں بھی حکم ہو رہا ہے فادخلی فی عبادی، جاؤ میرے خاص بندوں میں جا کے بیٹھو، ان سے ملاقات کرو پہلے، پھر بعد میں جنتوں کی نعمتوں سے مستفید ہو، نعمتوں کا پھر بعد میں مزہ لو. اللہ کی محبت کی نعمت جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو دوستو بڑی نعمت ہوتی ہے یہ، جہاں کوئی نیک لوگ بیٹھے ہوں، نیک دوست ہوں، تو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. جنت میں جا کے ہماری سب تمنا پوری ہوگی. جنت میں نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نہ ہفتہ نہ مہینہ نہ سال، وہاں تو 10 لاکھ سال بھی گزر جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کتنے سال کا ہے، کیونکہ وہاں سورج نہیں ہوگا. ہم لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں اسی سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہی سورج جو ہے وہ دن بناتا ہے، صبح شام دن ہفتہ مہینہ اور سال بناتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بھائی 80 سال کے ہو گئے ہیں اور زندگی کے سفر سے تھک گئے ہیں. اور جنت میں کیونکہ تھکن نہیں ہوگی اور وہاں نیند کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو ہم نے آرام کا سبب بنایا ہے. نیند کی وجہ سے بہت سی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جنت میں ایک مزہ یہ بھی ہے کہ وہاں نیند نہیں ہوگی. ہر وقت جنت کی نعمتوں اور لذتوں میں انسان مگن رہے گا، وہاں غم کا بھی کوئی تصور نہیں. غم آنا تو دور کی بات، وہاں اس کے تصور کا گزر بھی نہیں ہوگا. اس لیے جنتی جب جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا تو اس کے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلے گا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم سے نجات دی اور خوشیاں بخشی. وہاں ایک طرف خوشیاں ہوں گی اور ایک طرف غم. جنت میں یہاں تو جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یہاں تو دونوں حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، خوشی کے حالات بھی غمی کے حالات بھی. اور یہاں کی خوشی بھی عارضی خوشی ہوتی ہے، انسان کو اگر خوشی مل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیشہ خوش نہیں رہتا، کبھی ایسا غم آ جاتا ہے جو اس خوشی پہ غالب ہو جاتا ہے، اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. جنت میں کیونکہ کوئی غم نہیں ہے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس لیے جتنی تمنا ہماری ہے وہ جنت میں جا کے پوری ہوں گی. دنیا میں اپنی آرزوؤں کا خاتمہ کریں جو حرام آرزوئیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان آرزوؤں پہ عمل نہ کریں، غلط کام نہ کریں، اپنی حرام آرزوؤں کو پورا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دیں. جتنی بھی ہماری حرام آرزو جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں پوری ہو جائے، اس کو قابو میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے جنت میں ہماری ہر تمنا پوری ہوگی. دنیا میں ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر تمنا جنت میں پوری کریں گے. دنیا جو ہے یہ ہماری آرزوؤں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں نعمتیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, کفار کا جن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مال دولت اور ہر قسم کے عیش عشرت کا سامان دیتے ہیں. اور کیونکہ مومن کو المومن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دنیا دے کر دنیا میں مشغول نہیں کرنا چاہتے. یہ بندہ مجھے بھول جائے گا, بقدر راحت دنیا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. گزارا ہو رہا ہے عافیت کے ساتھ, کسی کی محتاجی نہیں ہے, تو باقی وقت اپنا اللہ کی یاد میں لگائیں. ایک فیکٹری ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے, دکان ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے, عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے, راحت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر اتنی زیادہ حوث بڑھا لینا کہ ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار دکانیں کر لینا, یہ تو حوث ہے کہ مال اور آتا جائے. جتنا زیادہ انسان دنیا میں مشغول ہوتا جائے گا اتنا زیادہ دین سے دور ہوتا جائے گا. اور ایسے وہ خاص بہت خاص کر جن کا اہل اللہ کے پاس آنا جانا کم ہوتا ہے, یار بالکل ہی نہیں ہوتا, یہ تو بڑی خطرناک علامت ہے کہ دنیا کے انسان اندر گھستا جائے گا اور آخرت سے غافل ہوتا جائے گا. اگر دنیا رکھنی ہے اپنے پاس اہل اللہ سے اس کا منتر سیکھنے, اگر سانپ پالنا ہے تو اہل اللہ سے منتر سیکھتا ہے انسان. دنیا گھومی نہیں, دنیا ڈسے گی نہیں پھر, کیونکہ پھر آخرت غالب رہے گی, اللہ کی محبت غالب رہے گی, پھر آپ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچیں گے دنیا کا. کوئی بھی کام کرنا ہوگا, کاروباری کام ہو جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں غیر شرعی کام کرنا پڑے گا مجھے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ میرا آخرت کا نقصان ہو جائے گا, میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے, میں دنیا کے فائدے کو لے کر کیا کروں گا, دنیا کے فائدے کو لے کر کیا کروں گا کہ جس عمل سے میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ہر وقت اس کی نگاہ آخرت کی طرف رہتی ہے, ہمارا ہر ایک ایک قدم آخرت کی طرف چل رہا ہے, آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے, ہم اس کے قریب جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں, اور یہ محبت ملتی ہے اہل محبت کی صحبت میں, ان کی دعاؤں سے یہ دولت ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نلذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاکی کی بریا کی. یہ دولت میں بتاؤں یہ دولت ملے گی کہاں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, ان کی دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. جس کو بھی اللہ کی محبت ملی ہے تو کسی دیوانے اور اللہ تعالیٰ کے عاشق کی صحبت سے ملی ہے. یہ محبت کے کان ہیں, ہر چیز اس کے کان سے ملتی ہے, سونا ملتا ہے سونے کی کان سے. اہل اللہ, اللہ کی محبت جو ہے, یہ اہل اللہ کے دل جو ہے, یہ اللہ کی محبت کے کان ہیں. ان کے پاس کان لے کے بھی جائیں, اپنے جسم لے کے بھی جائیں, کان سے ان کی باتیں سنیں, دل کے کان سے. ظاہری کان سے تو ہر انسان باتیں سنتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی رہتے تھے, وہ ظاہری کان سے باتیں سنتے تھے, دل کے کان سے باتیں نہیں سنتے تھے, اس لیے دل میں وہ باتیں نہیں اتری, ان کو ہدایت اور ایمان نصیب نہ ہوا. بظاہر تو مسلمان کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے, ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل میں منافقت کفر چھپا ہوا تھا. اور جن صحابہ کرام نے دل کے کان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ لبیک کہا تو وہ صحابہ بن گئے. ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ قیامت تک بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. خدا دیدہ آنکھوں نے جن کو دیکھا تھا وہ آنکھیں آج یہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. یہ نکی صحبت کی کرامت ہے کہ اونٹ چرانے والے جن کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, اور کیسے کیسے جاہلانہ عقیدے اور کام کرتے تھے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے جب انہوں نے اپنا جسم اور اپنا دل پیش کیا بارگاہ رسالت میں, تو اس دل کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی, اللہ کی محبت کا باغ لگا, اور ایک ایک صحابی ایک الگ الگ منفرد وسلم سے حاصل کی تھی وہ خصوص خوشبو کو لے کر پورے عالم میں پھیل گئے، اللہ کی محبت کی نشریات کے لیے پورے عالم میں پھیل چلے گئے، وہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. یہ سب صحبت سے ملتا ہے میرے دوستوں. دنیا انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کماتا رہے گا، لیکن اگر اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جائے گا، ان سے رابطہ نہیں رکھے گا، تو یہ دنیا حاوی ہو جائے گی. تب تک انسان جو ہے اپنے زور سے اس دنیا کو دفاع کرتا رہے گا، دنیا غالب ہو جائے گی. جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں ہوگی دنیا غالب رہے گی، اور دنیا کی محبت مغلوب کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. کتاب پڑھنے سے انسان کے دل میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو صحبت سے بات پیدا ہوتی ہے. ایک انسان کتاب پڑھ کے تیر نہیں سکتا، خود بھی ڈوبے گا کتاب بھی ڈوبے گی. ایک انسان کتاب پڑھ کے کوئی آپریشن نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے، سیکھتا ہے، پھر وہ آپریشن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. انسان کتاب پڑھ کے کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا. تو اس طرح سے میرے دوستو، کتاب پڑھ کے کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، اللہ کی محبت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. کتاب جو ہے اس کے اوراق کے اندر اتنا سخت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حامل بن سکے. یہ اہل اللہ کے سینے ہوتے ہیں، اور یہ نور چلتا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے وہ نور حاصل کیا، اور پھر تابعین نے صحابہ کرام سے وہ نور حاصل کیا. آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ سینہ بسینہ نور منتقل ہوتا ہے، کتابوں سے کتابوں میں نور منتقل نہیں ہوتا. کتابوں سے کتابوں میں تو علم منتقل ہوگا. ایک تو علم نبوت ہے، ایک نور نبوت ہے. علم نبوت تو کتابوں میں مل جائے گا. آج کتابوں کی کمی نہیں ہے. ہر گھر میں قرآن پاک، بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابیں موجود ہیں. علماء کتنے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی کتاب معلومات ہے. آج کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، علم کی کمی نہیں ہے. لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے نور نبوت. یہ نور سے ہی تو انسان جو ہے عمل کرتا ہے. جتنا کمی نور ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا عمل کمی ہوگا. جتنا ہی ٹمٹماتا چراغ ہوگا تو وہ کیا روشن ہوگا، خود دوسروں کو کیا روشن کرے گا. اس لیے یہ اہل اللہ کے سینے سے یہ نور حاصل ہوتا ہے. حضرت شاہ امام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا تو پھر شیطان اس کا بڑا بن جاتا ہے، اور اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً دوسرا شیخ تلاش کرنا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شوہر اگر مر جائے تو بیوی کی عزت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن مرید کی عزت صرف 3 دن ہے. 3 دن شیخ کا غم بناؤ، اور 4th دن شیخ کو تلاش کرو، زندہ شیخ کو تلاش کرو. خواہ کتنا ہی کبھی غم ہو، کیونکہ جو پہلا شیخ ہوتا ہے اس سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن طبیعت پر جبر کر کے دوسرے شیخ سے تعلق قائم کرو، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی اور ترقی رک جائے گی. حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ کے انتقال کے بعد جنہوں نے دوسرا شیخ نہیں کیا وہ مسلے کیا سارے بھی نہیں رہے. بھائی ڈاکٹر کے انتقال ہو جائے تو دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ جناب مردہ ڈاکٹر کی قبر پہ جا کر بیٹھ گئے اور قبر کے اندر سے مردہ اس کا بھی پڑتا رہتا ہے اور مریض جناب اچھا ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح زندہ شیخ سے ہوگی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مردہ شیخ سے زندہ بلی اچھی ہوتی ہے. شیخ انتقال ہو گیا ہے تو آپ کے اب اصلاح تو نہیں ہو سکے گی اس سے، اصلاح تو زندہ شیخ سے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اپنی مذمت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ اول الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا. ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب گیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ بنایا. ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ لونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر بنایا. پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ بنایا. کمال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کا کہ کبھی بھی شیخ کے بغیر نہیں رہتے تھے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مناسبت دیکھ لیں, اگر تردد ہے تو استخارہ کر لیں, لیکن مناسبت ہے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ استخارے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کام میں تردد ہو کہ کروں یا نہ کروں, تو اس وقت استخارہ کرنا مسنون ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا انس اذا ہممت بامر فاستغفر ربك سبع مرات, جب تم کسی کام میں تم کو تردد ہو جائے تو سات مرتبہ استخارہ کرو, اور جب 100% مناسبت ہے وہاں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں برکت کے لیے کوئی کام لے تو اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ بڑی نعمت ہے, بڑی دولت ہے, اور یہ ملتی ہے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے سے. دیکھیں وضو انسان کرتا ہے, وضو میں 3 دعائیں مسنون ہیں. جب انسان وضو کرتا ہے تو شروع میں پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ. کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب تک وضو رہے گا فرشتہ ثواب لکھتا رہے گا. کتنا آسان عمل ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ والحمدللہ, کتنی آسان دعا ہے. جب تک آپ کا وضو رہے گا تو فرشتہ پھر سوال لکھتا رہے گا. اور وضو کے بعد, وضو کے دوران ایک دعا پڑھی جاتی ہے, وہ بھی سن لیں. وضو کے دوران یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے مکان کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اب مکان سے وسیع ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ 2000 کا بنگلہ ہو, 4000 کا بنگلہ ہو میرا مکان وسیع ہو جائے, بلکہ توفیق ذکر دے. جس کو اللہ ذکر کی توفیق دے دے تو اس کا چھوٹا مکان بھی ہو تو وہ 2000 گز سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے. چھوٹا مکان بھی ذکر کی برکت سے وسیع معلوم ہوتا ہے. جو اللہ کا نام فرمان ہے پوری دنیا اس کے لیے تنگ ہوتی ہے, دنیا کتنی بڑی ہے اس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت, جسے اللہ ناراض ہوتا ہے زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے. جسے اللہ راضی ہوتا ہے جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تو اس کو تو بادشاہ کے محل سے بڑھ کے مزہ آتا ہے. جس سے ہے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستاں میں, غافت علیہم انفسہم, اللہ پر ناراض کرنے کے یہ نتیجہ ہوتا ہے غافت علیہم انفسہم, اپنی جان سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں, خودکشی تک کے خیالات آنے لگتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے, یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا, تو اس کی حیات تنگ ہو جاتی ہے, پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہوتی ہے. اور جو اللہ کا راضی کیے ہوئے ہیں اس کا کیا کہنا, اس کے دل میں تو ساتوں آسمان پر محیط ہوتا ہے. جس دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے تو اس کا آسمان و زمین کو اپنے اندر سمائے ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے قلب میں ایسی وسعت آتی ہے کہ ساتوں آسمان و زمین مجھے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی ہے, اور قیدی چھوٹا ہوتا ہے قید خانے سے, اللہ کے ولی کو ایک مچھر بھی کاٹ لیتا ہے تو شو شو کرنے لگتے ہیں، چھوٹا سا مچھر کاٹ لیتا ہے تو صرف پریشان ہونے لگتے ہیں، لیکن ان کا باطن اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، جب خالق آسمان کو لیے ہوئے ہیں تو آپ ذکر اللہ کو، عین اللہ سے تعلق کو اور خانقاہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ عین اللہ کے پاس جانے سے اتباع سنت نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت کی توفیق ہوتی ہے، اسی سے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو پہلی دعا جب انسان وضو کرتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کی تیسری مسنون دعا وضو کے بعد کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دیکھیں، اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، جو ان کا نام لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، ان کا نام لینے والے سے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نام کے صدقے میں اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے اللہ کا نام لینے سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی کیفیات، کچھ صلہ اور کچھ ہمیں باطنی حالات محسوس نہیں ہوتے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں، کچھ کیفیات، کچھ باطنی حالات محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے ظالم، یہ کم نعمت ہے کہ تمہارا جسم کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے، یعنی تمہاری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہے، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر بھی تو عبادت ہے، تو عبادت میں لگا ہوا ہے، مقصود تو اللہ کو یاد کرنا ہے، مقصود حالات اور کیفیات نہیں ہے، یہ تو لونڈی ہے، لونڈی مہمان آتا چلا جاتا ہے۔ اصل چیز اتباع شریعت ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہنا، جمے رہنا، کیفیات جیسی بھی ہوں، کیفیات کے سہارے میں عبادت کرنا ایسا شخص دیر تک عبادت نہیں کر سکتا۔ جب کیفیات اچھی ہوں گی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، جب کیفیات میں کمی آنے لگے گی تو اس کی عبادات میں بھی کمی آنے لگے گی۔ گویا کہ یہ عبد اللطف بن گیا ہے، ہمیں تو عبد اللطیف بننا ہے، عبد اللطف نہیں بننا، مزے کا غلام نہیں بننا، اللہ تعالیٰ کا غلام بننا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کیفیات بھیج دیتے ہیں اپنے کرم سے، یہ ان کا احسان ہے، اور اگر کبھی کیفیات محسوس نہیں ہوتی تو انسان جبرن عبادات کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، ذکر تلاوت کرتا رہتا ہے، مزہ نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا رہتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہیں اللہ کا حکم پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا حکم کو عمل کرنا، ایک طبیعت نہیں چاہتی اور ایک حکم کو بجا لانا، ڈبل اجر ملے گا آپ کو۔ ایک انسان ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھتا ہے، اس کو 50 سال کی عمر میں جا کے اس کو احساس ہوا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پوری زندگی میں نے پڑھنا نہیں سیکھا، غلط سرد پڑھتا رہا، لیکن اس کو 50 سال کی عمر میں جا کے اس کو پھر یہ ندامت پیدا ہوئی کہ مجھے قرآن پاک اپنا درست کرنا ہے۔ اس میں بھی ہم میں سے بہت غافل ہیں اس معاملے میں، کسی شاعر کا کلام غلط پڑھ دیا جائے تو اس کو کتنا برا معلوم ہوتا ہے، یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، اور نماز میں بھی اگر غلط پڑھ دیا جائے تو پتہ نہیں نماز کی کیا حالت ہو ہماری۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جب بڑے بڑے علماء جاتے تھے تو حضرت والا پہلے ان کو فرماتے تھے اپنا قرآن پاک درست کروائیں۔ حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بھی جب علماء جاتے تھے وقت لگانے کے لیے تو حضرت نے باقاعدہ یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو بھی آئے پہلے قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک کی تصحیح کروائے، الفاظ مخارج تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھے۔ چنانچہ میرے شیخ الحرم العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس 40 دن لگانے کے لیے گئے، تو وہاں میں بھی حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں قاری صاحب کو آپ کے کمرے میں بھیج دیتا ہوں، آپ کو وہاں آ کے قرآن پاک کی تصحیح کروا دیں گے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ نہیں حضرت، میں محتاج ہوں قرآن پاک کا، میں قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھ کے پڑھوں گا. چنانچہ حضرت والا چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت والا کی عمر 60 سال سے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنا قرآن پاک درست کروا رہے ہیں. کوئی آر محسوس نہیں ہوئی, کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی. اللہ کے لیے جب انسان کام کرتا ہے تو مخلوق اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے, ان کے سامنے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ خوش ہو رہے ہیں, بس مقصود حاصل. تو حضرت اور حفصہ رحمت اللہ علیہ یہ عمل دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ جہاں جہاں جاتے تھے حضرت اس کو بطور لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا شیخ کامل اپنے وقت کا, لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اور اس کی تصحیح کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا. تو میرے دوستو, روزانہ اگر ہم کسی ماہر قاری صاحب کی صحبت میں رہ کر قرآن پاک کی تصحیح کر لیں, تجوید, بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جسے لہن جلی کہا جاتا ہے, جس سے قرآن پاک کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے قل ھو اللہ بڑے قوف سے پڑھا جاتا ہے, کہو اللہ ایک ہے, اگر چھوٹے قوف سے کہہ دیے قل تو معنی ہو گیا کھاؤ, بڑے قوف سے کہا قل معنی ہو گیا کہا کہو, اور چھوٹے قوف سے ہوگا تو کھاؤ, تو معنی میں تبدیلی ہو گئی نا. بجائے اس کے ثواب ملے پھر ہم گناہ کمائیں گے. 10-15 منٹ حصہ ہی روزانہ نکال لیں میرے دوستو, اگر ہم اس کو اہم سمجھیں گے, اس کام کو کام سمجھیں گے تو پھر ہم وقت نکال لیں گے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ میرے پاس جب فرصت ہوگی تو پھر ہم پڑھیں گے, تو میرے دوستو یہ تو بہت ہی بے مروتی ہے, بے وفائی ہے اللہ تعالی کلام پاک کے ساتھ. گویا کہ ہم نے قرآن پاک کی تصحیح کو ایک اہم کام نہیں سمجھا ہوا, جس کے اوپر ہماری نماز موقوف ہے. اگر قرآن پاک درست نہیں ہوگا, سورہ فاتحہ درست نہیں ہوگی, تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی. ایک انسان کہتا ہے کہ میں گوبھی کھاتا ہوں, میں گوبھی کھاتا ہوں, اور اگر یہ دوسرا یہ کہہ دے گوبھی کی جگہ گوم بھی کھاتا ہوں, معنی میں تبدیلی آ گئی نا. ایک ہے گوبھی کھاتا ہوں اور ایک ہے گوم بھی کھاتا ہوں, تو کتنا فرق آ جاتا ہے. لکھا تو جاتا ہے ویسے ہی گو, لیکن پڑھنے میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ایسے الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک میں, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا. بعض وقت پہ لازم ہوتے ہیں, جہاں نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل جاتے ہیں. چلو مت ٹھہرو, اگر مت کے بعد ہم نے وقت کر لیا تو کیا مطلب ہوا, چلو مت ٹھہرو یعنی مت جاؤ ٹھہر جاؤ, چلو مت ٹھہرو. اور اگر وقت نہ کریں گے تو چلو مت ٹھہرو. اگر کہا دیا جائے کہ چلو مت ٹھہرو, چلو کے بعد وقت کر دیا ہم نے, چلو مت ٹھہرو یعنی مت رکو چلتے جاؤ. اور اگر وقت کر دیا چلو مت ٹھہرو, کیا مطلب ہوا کہ نہیں جاؤ ٹھہر جاؤ. تو وقت کی جگہ تبدیل کرنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. چلو مت ٹھہرو. دیکھا آپ نے, الفاظ وہی ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن وقف کرنے کی وجہ سے دونوں کے معنی میں تبدیلی ہو گئی. ایک کا معنی ہے کہ چلے جاؤ, ایک کا مطلب ہے کہ مت جاؤ. چلو مت ٹھہرو اور چلو مت ٹھہرو. تو اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں دوستو بڑی برکت ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو کبھی محروم نہیں رہتا, تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عنایت فرما دے تو وہ محبوب بن جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں دعا سکھائی کہ اگر وضو کے بعد تم یہ دعا پڑھ لو تو تمہاری نماز محبوبین اور مقبولین کی نماز ہوگی. اور یہ اللہ جیسی نماز ہو جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی دعا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ مجھے توابین یعنی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین, توبہ کرنے والوں میں سے اللہ مجھے بنا دیجیے. اور اجعلنی من المتطہرین, پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھ کو توابین میں سے بنا دے, تو آپ لوگ یہ بتلائیے کہ توابین اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ ان کی محبوبیت کی دلیل قرآن ہی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دعا میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توابین میں بنا دیجیے. کیوں؟ کیونکہ توابین آپ کے محبوبین ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ توبہ علامت محبوبیت ہے, یہ ولی اللہ کا شعار ہے. توبہ جو کرتا ہے یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا سکھا کر ہمیں اللہ کا محبوب بنانے کا, اور ہماری نماز کو اللہ کے محبوبین اور مقبولین اور علی اللہ والی نماز بنانے کا انتظام فرمایا ہے. کہ اگر وضو کے بعد یہ دعا کر لیں تو اللہ کے محبوب اور علی اللہ بن جائیں گے, پھر تو ہماری نماز علی اللہ جیسی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں جیسی ہماری نماز ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جیسے ہماری نماز ہو جائے گی. من المتطہرین, اللہ تعالیٰ مجھے جو پاک ہیں ان میں شامل فرما دیجیے. اور اس میں ایک اور راز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ظاہری اعضاء کو پاک کر لیا ظاہری نجاست سے جو ہمارے اختیار میں تھا. ہمارے اختیار میں تھا وضو کر کے اپنے اعضاء کو پاک کرنا, لیکن اے اللہ ہمارے قلب پاک نہیں ہو سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ آپ کا فضل شامل حال نہ ہو. تو ہم نے تو ظاہری طور پہ اپنے اعضاء کو پاک کر لیا ہے, اے اللہ اب آپ اپنا کام دکھائیے کہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے. متطہرین, ایسی ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. تو بندے کے اختیار میں تھا ظاہری پاکی اختیار کرنا, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحموں سے اس کی باطنی پاکی بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرمائیں. تو یہ تین دعائیں پڑھنا یہ مسنون ہے, اور جتنی بھی دعائیں لکھی ہوئی ہیں بہت ساری ہیں, وہ علماء کی خود بنائی ہوئی ہیں, یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ دعائیں شروع میں بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک وضو رہے گا ثواب ملتا رہے گا, اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے رہے گا اللہم اجعلنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی دعا ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ, اور دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور جب وضو ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایک صاحب نے میرے شیخ رحمت اللہ سے سوال کیا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ کو علم ہے, لیکن آپ کا تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ رحم میں لڑکا ہی لڑکی ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کو آلات کے وسیلے کے بغیر علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے بغیر یہ الٹرا ساؤنڈ کیے ہوئے؟ ڈاکٹر لوگ تو الٹرا ساؤنڈ کے محتاج ہوتے ہیں, یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے بتا دیں گے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور ڈاکٹر جو ہیں یہ آلات کے محتاج ہیں. جب وہ محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں, نہ وہ بتا سکتے ہیں یہ سب چیزیں. اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں اس لیے وہ احتیاط سے پاک ہیں, اور ان کو آلات کے وسیلے کے بغیر علم ہے, اس لیے صرف عالم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے بارش کے ہونے یا نہ ہونے کی پیشن گوئی میں بھی سائنس کے جو آلات ہیں وہ محتاج ہیں، اپنے آلات سے بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اکثر دیکھا بھی جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہی اس سے خلاف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بغیر آلات کے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ماضی کا حال بھی اور حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، اور پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے اس کا نام علم غیب نہیں ہوتا، اس کا نام وحی الہی ہے. وحی الہی سے اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرماتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا. لا یعلم الغیب الا هو، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر قرآن پاک میں کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو جتنی بھی خیر و بلائیاں ہیں سب سمیٹ لیتا میں. لست اخترت من الخیر، تو میرے دوستو شیخ کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ 100 برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ جن کا کوئی شیخ نہیں تھا کافر ہو کر مر گئے، شیطان نے ایسے وسوسے دل میں ڈالے کہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور مردود بنا کر دنیا سے رخصت کر دیا اس نے. لیکن جو شیخ کے صحبت میں رہتے ہیں ان کو شیطان مردود نہیں کر سکتا. ایک شخص نے حکیم علومت رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں کافر ہو رہا ہوں کیونکہ ہر وقت مجھ کو کفر کے خیالات آ رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے تو عقائد بھی صحیح نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے گا. حضرت نے ان کو لکھا کہ جب آپ کو کفر کا وسوسہ آتا ہے تو اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے تکلیف؟ اس نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو حضرت نے لکھا کہ اطمینان رکھیے آپ مؤمن کامل ہیں، اسی وجہ سے تو آپ کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے. پھر عجیب بات فرمائی، کیونکہ کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی صدمہ غم نہیں ہوتا. اگر ان کو تکلیف ہوتی تو مسلمان نہ ہو جاتے. یہ علامت ہے کہ آپ کے ایمان کامل کی، یہ ایک معمولی بات ہے، کیسا علم ہے یہ. اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ خود کفر کافر سمجھ کر ہلاک ہو جاتا نا. بتائیے ایسے بھی وسوسے سے اس کو آ رہے تھے اس شخص کو، لیکن اگر اس کا شیخ نہ ہوتا جو اس کی رہنمائی کرتا تو یہ تو شخص سمجھتا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں، خاتمہ بھی خراب ہو جاتا اس کا. اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص اچانک مر گیا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ فیل ہو گیا، تو اس نے کرما تو پڑا نہیں تو کیا اس کا خاتمہ خراب ہو گیا؟ یہ احسان اللہ کے علوم ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ ایمان پر ہی مرا ہے. مرنے سے پہلے اس نے کچھ نہیں پڑھا، نہ کلمہ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ فیل ہو گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. فرمایا کہ جو شخص مومن ہے وہ اگر اچانک مر جائے تو وہ کلمے ہی پر مرا. اب کلمے پر مرنے کے معنی یہ ہے کہ کلمے کے خلاف اس کے منہ سے کوئی کلمہ نہ نکلے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسے معلوم ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے؟ اگر اس نے ایمان کے خلاف، کلمے کے خلاف کوئی بات نہ بولی ہو مرنے سے پہلے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. اس مجلس میں جتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے ان سے فرمایا حضرت نے کہ آپ لوگ کیا اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں حضرت کی، حضرت نے سوال کیا بھائی اس وقت بتاؤ آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہو کو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو آپ کی باتیں سن رہے ہیں. تو بتایا کہ اگر اس وقت اچانک انتقال ہو جائے تو بتاؤ کلمے پر مرے یا کفر پر مرے؟ سب لوگ خاموش تھے. پھر حضرت نے فرمایا کہ کلمے ہی پر موت ہوگی، کیونکہ کلمے کے خلاف کوئی کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکلا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جس طرح نکاح ایک بار پڑھایا جاتا ہے نا، نکاح ایک بار پڑھایا جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، تا وقت کہ کوئی کلمہ نکاح کے خلاف منہ سے نہ نکلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ایمان کا ایک بار اقرار کرنے کے بعد دل میں ہمیشہ ایمان باقی رہتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے اقرار کر لیا، ایمان لیا، یہ تو باقی رہتا ہے. اب اس کو بار 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 کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک کہ وہ ایمان کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلے اس کا ایمان باقی رہتا ہے ہمیشہ. کتنا بڑا علم ہے، ورنہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا اچانک مر جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، بہت بڑی محرومی سے حضرت نے بچا لیا. یہ ہے علم، اس کو کہتے ہیں علم. ایک شخص نے بندوق خریدی لیکن اس کو ہر وقت وسوسہ آ رہا ہے کہ جب سے میں نے بندوق خریدی ہے میرے اندر تکبر آ گیا ہے، میں برادری میں شاید اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے حضرت کو لکھا کہ بندوق میرے لیے اعلی کبر ہے، تو کیا میں اس بندوق کو بیچ دوں؟ تو حضرت نے لکھا کہ یہ وسوسہ کبر ہے، آپ کے اندر کبر نہیں ہے، بس دل میں اپنے کو بڑا مت سمجھو اور بندوق بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ بندوق جو ہے یہ اعلی کبر نہیں ہے. اگر آپ غلط استعمال کریں تو پھر یہ بن سکتا ہے. یوں تو آپ کے پاس جناب اعلی زنا بھی ہے، اعلی زنا بھی ہے، اسے زنا بھی کر سکتے ہیں، تو کیا اس کو کاٹ کر پھینک دیں؟ حضرت کی بڑے عجیب و غریب علوم ہوتے تھے، شوق سے لوگ بیٹھے کرتے تھے حضرت کی مجلس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنا اہم ہے میرے دوستوں، جس کا شیخ نہیں ہوتا نا اس کو بڑے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اب یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ تکبر میرے دل میں آ گیا، شیخ کو لکھا تو شیخ نے سمجھایا کہ تکبر نہیں ہے، یہ شخص کو کفر کے وسوسے آ رہے ہیں. شیخ کو لکھا، شیخ نے سمجھایا کہ یہ وسوسے ہی ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ علامت ہے آپ کے ایمان کی. بتائیے کہاں اس کا سوچ کہ میں کافر ہو گیا، اور کہاں حضرت نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. یہ صرف چند مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کا شیخ نہیں ہوتا تو بڑی ہی پر خطر حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ. اس لیے کسی بڑے کو اپنے اوپر ہمیشہ رکھنا چاہیے، اس سے مشورے کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرواتے رہیں. اور جو اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی طرح بھی ہو سکے تو اپنے متعلقین، اپنے گھر والوں کو اس سلسلے میں بیعت کروائیں کسی اللہ والے سے، چاہے رسمی بیعت کیوں نہ ہو. کیونکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوگا ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے رزق میں برکت ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ دعائیں کی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعائیں قبول بھی فرما لی ہیں. تو میرے دوستو، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے والا کبھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والا بنا دے اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.